صحابہ کی سب سے زیادہ بڑی تعداد شام میں آئی اور سارے پیغمبر بھی اسی علاقے میں آئے. یہ فلسطین, ترکی کا کچھ حصہ, شام کا کچھ حصہ, یہ سب ایک علاقہ تھا, بیت المقدس. سارے پیغمبر یہیں آئے, ایک اللہ کے نبی آخری جو ہیں وہ وہاں آئے مکہ مکرمہ میں, باقی تو سارے یہی ہیں. وہاں ایک شہر ہے بارڈر پر ہی, اس کے عرفا کہتے ہیں ترکی کا, اس کو مدینۃ الانبیاء کہتے ہیں, نبیوں کا شہر. سارا اس علاقے میں.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. كون ہے ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے, الا من صفی نفسہ, سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو. ملت میں نے عرض کیا تھا طریقہ, اور عام طریقہ نہیں, مذہبی طریقہ. تو ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ, مذہبی طریقہ. تو کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے, سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے. حضرت ابراہیم کا طریقہ وہی چھوڑ سکتا ہے جو احمق ہے, کم عقل ہے, نادان ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, حقیقت تو یہ کہ ہم نے ان کو دنیا میں اپنے لیے چن لیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ اور منتخب شخصیت تھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. صالحین میں ہوگا, نیک لوگوں میں ہوگا, اچھے لوگوں میں ہوگا, شریف لوگوں میں ہوگا. نیکی کرنے والے کو صالح کہتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو صالح کہتے ہیں. پھر اس میں مختلف رتبے ہیں, کوئی اعلیٰ درجے کا نیک ہے, کوئی کم درجے کا نیک ہے, کوئی ادنا درجے کا نیک ہے. تو یہ نیکوں میں اعلیٰ مقام پر ہوں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا سرے تسلیم خم کرو, اسلام لے آؤ. سین لام میم, یہ جو تین الفاظ ہیں یہی اسلام کی بنیاد ہے. اسلام میں بھی یہی تین الفاظ ہیں, سلیم, سین لام میم. جیسے اللہ کہتے ہیں نا, ادخلوا فی السلم, سلم میں داخل ہو جاؤ. اسلام نہیں, پھر اسلام نہیں, اسلام ہے, سلم میں داخل ہو جاؤ. یہی تین الفاظ اسلام کے بنیادی الفاظ ہیں. تو سلم کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو. تو اسلام اسی کا نام ہے, نہ اپنی عقل, نہ اپنے مفاد, نہ اپنی غرض, نہ اپنی خواہشات, بس وہ جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے کہ میں تو اللہ کے حوالے ہوں اور اللہ کے سپرد ہوں, جو وہ چاہے گا بس وہ میری چاہت بن جائے گی. میں نے تو سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ, یہی اسلام ہے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا سرے تسلیم خم کرو, قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے حکم, ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا. سر خم تسلیم ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی, اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی. حضرت ابراہیم بڑے ہیں, ان کی اولاد میں پوتا, پڑ پوتا, پھر اولادیں. حضرت یعقوب ہیں, پھر یعقوب کے 12 بیٹے ہیں, پھر 12 بیٹوں کے خاندان ہیں. ساری نسل یہیں سے چلی ہے, اسی میں سینکڑوں پیغمبر انبیاء آئے ہیں. تو اتنے بڑے لوگ ہیں تو ان کے دور اندیشی کا کیا کہنا, اور ان کی سمجھ بوجھ کا کیا کہنا,
اور ان کی روشن خیالی کا کیا کہنا، تو دیکھیے تو صحیح یہ اپنی اولاد کے لیے کیا فکر رکھتے ہیں، اور یہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں، اور یہ اپنی اولاد کی کیا ذہن سازی کر رہے ہیں۔ تو عقل مند وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے ان بزرگوں کے طرز زندگی کو اختیار کیا کرتا، وہی عقل مند ہوا کرتا۔ تو ابراہیم ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اپنی اولاد سے کیا کہتے ہیں، یا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا، دین نظام زندگی، اللہ نے تمہارے لیے یہ نظام زندگی پسند فرما لی ہے۔ دین نام ہے ایک پوری نظام زندگی کا جس کا عنوان ہے اسلام، ان الدین عند اللہ اسلام، ان الدین عند اللہ اسلام۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کا حاصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، ہر حال میں اللہ کا فرما بردار رہنا۔ تو یہ پوری زندگی اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرمائی، یا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک تم مسلمان رہنا، یا یوں کہو کہ مرتے دم تک تم دین پر ثابت قدم رہنا۔ یہ اپنے اولاد کو تلقین کر رہے ہیں، اور ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، مرتے دم تک تم اس پہ رہنا، بس یہ فکر ہے ایک پیغمبر کی، جس کا مقام کیا ہے آپ نے پڑھ لیا، جس کی شان کیا ہے آپ نے اس کا تعارف پڑھ لیا، کہ وہ اپنی اولاد کی یہ فکر کر رہا ہے۔ تو اگر بھی آپ نے آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتا ہے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ ابراہیم کی زندگی کا طرز عمل تو یہ تھا، کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد تو یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام اختیار کرو، اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کا جو حکم جس وقت ہے اس کی اطاعت کرو۔ تو اپنی اولاد کو بھی اسی کی تلقین کر رہے ہیں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک تم اللہ کے فرما بردار رہنا، تم مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنا، یہ فکر۔ اور خاص طور پہ جو موت کی گھڑی آئی اور موت کے آثار آئے، ابھی آخری گھڑی ہوتی ہے، اب اس موقع پہ آدمی اپنی اولاد کو جو اہم ترین امور ہوتے ہیں وہ اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، زمین، دکان، فیکٹری، کارخانہ، پیسہ، یہ وہ۔ لیکن پیغمبر اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی اہم ترین اور سب سے اہم ضرورت اس موت کی گھڑی میں کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تم کو خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو، یعنی جاتے جاتے بھی یہی فکر لگی ہے کہ میرے جیتے جیتے میری یہ ساری توانائیاں اس پہ صرف ہوئیں کہ تمہارا اللہ سے بندگی کا رشتہ کمزور نہ ہونے پائے، لیکن اب میری پشت قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے، میں تم سے اوجھل ہونے والا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز فکر پریشان کر رہی ہے کہ میرے بعد تمہارا اللہ سے بندگی کا رشتہ ٹوٹ تو ہی آئے گا، کہیں تم اللہ کی بندگی سے دور تو نہیں ہو جاؤ گے؟ تو ساری اولاد نے بیک زبان کہا، ابا جان، دادا جان، نانا جان، آپ فکر نہ کیجئے، آپ اطمینان رکھیے، ہم اسی ذات کی بندگی کریں گے جس ذات کی بندگی ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا، آپ اطمینان سے جائیے. اب یہ اولاد وہ ہے جس کا ابا نبی، دادا نبی، چچا نبی، پڑ دادا نبی، بتائیے کیسا مبارک گھرانہ خاندان. لیکن سبحان اللہ، جب کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے تو فکر لگی رہتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بس اس کا تو خاندان بڑا ہے، اس کے یہاں تو شرافت کا نسب بہت شاندار ہے اور اس کے سلسلے تو بہت اچھے ہیں. نہ نہ نہ، پھر بھی یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ تمہاری بندگی کا رشتہ کہیں اللہ سے کمزور نہ پڑے. اور ہمارے ہاں تو دور دور سے دینداری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی پریشانی نہیں ہوتی، پھر بھی فکر نہیں ہوتی. سچ کہوں، یہ اولاد کے ساتھ خیرخواہی نہیں، بڑی زیادتی، بڑی ناانصافی، بڑی ناانصافی ہوتی. وہ معصوم بچے ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ ماحول دیتے ہیں، جیسی فضا دیتے ہیں، اسی کا رنگ ان پہ چڑھتا ہے. اور جب ماں باپ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ایسے ماحول میں پھینک دیتے ہیں جہاں ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے کہ تمہارے بچے کا ایمان بچے گا، تمہارے بچے کی دینداری بچے گی، تمہارے بچے کا شرم و حیا بچے گا، ان کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، لیکن پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں وہاں. تو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کو موت کا وقت آیا؟ تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. سب نے کہا ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا معبود ہے. یعنی ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو جس کی ذات کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارا بندگی کا تعلق اسی سے رہے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار رہیں، ہم اس کے فرما بردار رہیں، مسلمان رہیں. مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. انہیں اپنے نسب پہ بہت فخر ہوتا تھا، نسب پہ. فرمایا جانے والے چلے گئے، جو انہوں نے کمایا وہ ساتھ لے گئے، اب تم کماؤ گے وہ تمہارے ساتھ جائے گا. یہ کافی نہیں کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، یہ کافی نہیں کہ ہمارے بڑے بڑے نیک تھے. جانے والے اپنے اعمال ساتھ لے گئے اور تم اپنے اعمال ساتھ لے کے جاؤ گے. دیکھیے ذرا، تلک امت قد خلت لها ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، ولکم ما کسبتم، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے. تمہارا کمایا ہوا ان کے کام نہیں آئے گا اور ان کا کمایا ہوا تمہارے کام نہیں آئے گا. البتہ سنیے میری بات، باپ کا بیٹے کو کام نہیں آئے گا، بیٹے کو باپ کو کام نہیں آئے گا، بیوی کو شوہر کا کام نہیں آئے گا، شوہر کا بیوی کو کام نہیں آئے گا. ایک کس وقت؟ جب دونوں میں فرق ہو عقیدے کا، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، ایک بغیر ایمان کے مرا ایک ایمان کے ساتھ مرا. تو اگر باپ بغیر ایمان کے مرا، بیٹا ایمان کے ساتھ مرا، تو بیٹے کا ایمان باپ کے لیے کارآمد نہیں. باپ ایمان کے ساتھ مرا، بیٹا بغیر ایمان کے مرا، تو باپ کا ایمان اولاد کے لیے کارآمد نہیں. دیکھیے نا، حضرت نوح مسلمان ہے، بیٹا مسلمان نہیں. تو اولاد اگر مسلمان نہیں تو باپ کا ایمان چاہے نبی کیوں نہ ہو، یہ نسب کارآمد نہیں. البتہ دونوں ایمان والے، عقائد کے لحاظ سے فرق نہیں ہے، دونوں مسلمان ہیں، عمل کے لحاظ سے فرق ہے. بیٹے کا عمل بڑا ہے یا باپ کا عمل بڑا ہے، بیٹے کا عمل کمزور ہے، اب کیا ہوگا؟ اب دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. اور کام ایسے نہیں آئیں گے کہ اللہ میاں کہے گا وہ پانچویں درجے پہ تم تیسرے درجے پہ ہو, ایسا کر دو وہ تھوڑا نیچے آ جائے یہ تھوڑا اوپر چلا جائے, چار پہ دونوں اکٹھے ہو جانا. قرآن میں اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اللہ یوں کریں گے کہ تیسرے والے کو چھٹے پہ لے آئیں گے, پانچویں پہ لے آئیں گے, پانچویں والے کو چوتھے پہ نہیں لے کے آئیں گے. تو ایمان والوں کا یہ تعلق تو ایک دوسرے کے کام آئے گا, لیکن اگر عقائد میں فرق ہے, عقیدے میں فرق ہے, کفر ایمان کا مسئلہ ہے, تو پھر پیغمبر بھی اپنے اولاد کے کام نہیں آتا اور پیغمبر بھی اپنے باپ کے کام نہیں آتا. ابراہیم اپنے باپ کے کام نہیں آئے, اللہ کے نبی کی چچا ہیں, ابو طالب ہیں, ابو لہب ہیں, کام نہیں آئے. لیکن دونوں کا عقیدہ ٹھیک ہے, ایمان ہے, عمل میں فرق ہے, ایک کی نیکیاں تھوڑی ہیں ایک کی زیادہ ہیں, اب ایک اونچے درجے پہ ایک نچلے درجے پہ ہے تو یہاں کام آئے گا, نیچے والے کو اس کی سفارش پر اللہ اوپر کر دے گا, یہ کام آئے گا. جیسے قرآن میں ہے الاخلہ یومئذین بعضهم لبعض عدو, ساری دوستیاں کل قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گے, تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے اس بری عادت میں ڈال دیا, تو مجھے اس راستے پہ لے گیا. الا المتقین, لیکن جو پرہیزگار ہوں گے نا دوست آپس میں, وہ کل قیامت میں بھی کام آئیں گے ایک دوسرے کے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اسی طرح دنیا کے اندر اگر کسی نیک آدمی سے محبت کی, نیک آدمی سے محبت کی, نیک آدمی سے تعلق رکھا, تو یہ تعلق بھی ایمان کی بنیاد پر کام آئے گا, یہ کام آئے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احب, آدمی کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جسے وہ محبت کرتا ہے. کھلاڑیوں سے محبت ہے تو بلہ اٹھایا ہوا ہوگا, اداکاروں سے ہے تو سرنگی اٹھایا ہوگا, اللہ والوں سے ہے تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, جس سے تعلق ہے, جس سے محبت ہے. المرء ما من احب, صحابہ فرمایا کرتے تھے ہمارے عمل میں تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن جو ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے اس میں ہمیں ذرا بھی شک نہیں, اللہ کی اس خوشخبری پر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان کے بعد اور کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی. احب الصالحین ولبست منہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا, اے اللہ ہم نیکوں سے محبت کرتے ہیں, اگرچہ ہم درجے میں ان جیسے نیک تو نہیں ہیں لیکن تیری ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی نیک بنا دے. احب الصالحین ولست منہ, نیکوں سے محبت کرتے, اور نیکوں سے محبت اس لیے نہیں کرتے کپڑے اس کے اچھے ہیں, گاڑی اچھی ہے, بنگلہ اچھا ہے, اس کی نیکی سے محبت جیسے محبت کرتے ہیں نا, تو گویا کہ اس کے اندر بھی تو نیکی ہے نا. نیکی اس نیکوں سے محبت کرتے ہیں اگرچہ نیکیوں میں ہم اس درجے کے نہیں ہیں. ولست منہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا, امید ہے کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. تو یہ جو نیکی کی نیکوں سے محبت یہ کام آئے گا, یہ کام آئے گا. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے ساری باتیں عرض کر دی. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون, اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آدمی ایصال ثواب کر سکتا ہے. اگر کوئی آدمی ایمان والا چلا گیا تو اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے, نفل بھی پڑھ سکتا ہے, تلاوت بھی کر سکتا ہے, مسجد بھی بنا سکتا ہے, کوئی بھی خیر کا کام کر سکتا ہے, اس کا ثواب اسے ملتا ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے, اگر اس نے علم نافع کی شکل چھوڑی ہے اس کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے, کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہے اس کا اجر و ثواب بھی ملتا رہتا ہے, اور اگر اولاد نیک چھوڑی ہے تو اس کی نیکیوں کا بدلہ بھی اسے ملتا رہتا ہے, بشرطیہ کہ ایمان والا. بغیر ایمان والا اگر مر گیا تو کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا، کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کا، کسی بھی بڑے سے بڑے نبی کا نیکیوں کا یا اس تعلق کا نفع اسے نہیں ہوگا. تلک امت قد خلت لها ما کسبت. البتہ ایصال ثواب کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی وقت طے نہیں ہے، کوئی وقت طے نہیں ہے، کوئی دن طے نہیں ہے، کوئی گھڑی طے نہیں ہے، کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. آپ دکان پہ بیٹھے بیٹھے ابا یاد آ گئے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے آپ نے پانچ منٹ دعا کر لی، یہ بھی ایصال ثواب. آپ دکان میں پہلے چلے گئے، آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر لی، اس کا ثواب بھی پہنچ گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ جب تک ایک مخصوص دن نہیں مقرر کریں گے، مخصوص حیثیت مقرر نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا ایصال ثواب ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں. مشکل نہ بنائیں، مشکل نہ بنائیں، اسے سادہ ہی رہنے دیں اور آسان ہی رہنے دیں. آپ جب بھی مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دو رکعت ابا کی پڑھ لی، اما کی بھی پڑھ لی، تلاوت کر لی، جب موقع آیا صدقہ دے دیا، جب موقع آیا خیرات کر دی، جب موقع آیا آپ نے صدقہ جاری کر دیا، کوئی مخصوص دن طریقہ نہیں ہے. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدون. یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں، تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو رائے راست پہ آ جاؤ گے. یہودی ہو جاؤ گے کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے. عیسائی کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ گے کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نصرانی تھے. اللہ نے اس کا جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصریا نصرانیا. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ نصرانی نہیں تھے، نہیں یہودی تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے. جب یہودیت کے ماننے کا حکم تھا تو وہ بھی اسلام تھا، وہ بھی اللہ کے ماننا تھا، اور جب نصرانیت کے ماننے کا حکم تھا وہ بھی اسلام تھا، وہ ماننا بھی اللہ کی فرما برداری تھی. لیکن اب محمد الرسول اللہ کو ماننا، اس کا نام اسلام ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی تو اس کے گرد گزری ہے کہ اللہ کا حکم جب بھی آیا اس کو مانا، بس اس کے حکم کی فرما برداری کی. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. یہودی عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں، تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تهتدوا رائے راست پہ آ جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دو کہ نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے. اور ابراہیم کا دین کیا تھا؟ اسلام. اسلام کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کا فرما بردار ہو، ہم تو اللہ کا حکم مانیں گے. وما كان من المشرکین، جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پہ تھے اور ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے. تو یہودی تو شرک کرتے ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی تو شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے بیٹے کا قرار دیتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا تو شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا. وما کان من المشرکین، قولوا آمنا باللہ. پھر ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں ہے کہ ہم پیغمبروں کے درمیان فرقہ بندی کر لیں. ہمارے مسلمانوں میں تعصب نہیں ہے، فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پیغمبروں کے درمیان فرقہ بندی کر دیں کہ اس پیغمبر کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، اس کی کتاب مانیں گے اس کی نہیں مانیں گے، اس پر جو شریعت آئی ہے اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے. ہم تو سب کو مانتے ہیں، جب جس وقت اللہ کا حکم ماننے کا تھا ہم سب کو مان رہے تھے. یہ نہیں ہے یہودیوں کی طرح کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کریں گے، محمد رسول اللہ کا انکار کریں گے. یہ نہیں کہ عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں گے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور محمد رسول اللہ سے دشمنی کریں گے، ایسا نہیں ہے. مسلمان تو سبھی کو مانتا، ہاں فرقہ بندی نہیں ہے کسی کو مانے نہ مانے. البتہ فرق مراتب ہے. فرق مراتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون کس سے افضل ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے رسولوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے. ہم اس کے قائل ہیں کہ بعض پیغمبر بعض پیغمبر سے فضیلت رکھنے والے ہیں لیکن ایمان سب پہ رکھتے ہیں. سب سے بڑی فضیلت محمد رسول اللہ کی ہے, وہ امام الانبیاء ہیں, وہ خاتم النبیین ہیں, وہ امام الرسل ہیں. تو فرقہ بندی نہیں ہے کہ ایک کو مانے ایک کا انکار کرے, البتہ فرق مراتب ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ بعضوں کو اللہ نے رسولوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے, اس کے ہم قائل ہیں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسى و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم. آپ کہہ دیں کہ اللہ, مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اتارا گیا. اسباط کہتے ہیں اولاد, جو یعقوب کی اولاد تھی, 12 بیٹے تھے, پھر اسے خاندان آ گئے, تو ان سب کو کہتے ہیں اسباط. اسباط سبت سے ہے, سبت کہتے ہیں پھیلاؤ, سبت کہتے ہیں پھیلاؤ. چونکہ ان کے اولاد سے انسانیت پھیلی ہے, نسل پھیلی ہے, اس لیے ان سب کو کہتے ہیں اسباط. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور خاص طور پہ ذکر کیا جو موسیٰ پر اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. حالانکہ موسیٰ اور عیسیٰ بھی اسباط میں آ گیا, لیکن چونکہ یہودی اپنے آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے تھے, عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے تھے, اس لیے ان کا نام ذرا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اس پر بھی, اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار سے عطا ہوا, ہم ان سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. کوئی تفریق نہیں کرتے کا مطلب ایک کو مانے ایک کو نہ مانے, البتہ یہ تفریق کرتے ہیں کہ فضیلت اس کو اس پر حاصل, فرق مراتب ہے کہ اس کو اس پہ فضیلت ہے. البتہ فرقہ بندی کہ ایک کا ماننا ایک کا انکار کرنا, یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور مسلمان یہ نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اسی ایک خدا کے فرما بردار ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اچھا بھائی, کوئی بھی کہہ دے میں تو مسلمان ہوں, میں تو ایمان والا ہوں, کوئی معیار, کوئی پریکٹیکل نمونہ, پر میں دیکھو بھائی, اللہ پر ایمان وہ معتبر ہوگا, رسول پر ایمان وہ معتبر ہوگا, قیامت پر وہ ایمان معتبر ہوگا, قرآن پر وہ ایمان معتبر ہوگا, دین کی باتوں پر ایمان وہ معتبر ہوگا, جنت جہنم پر ایمان وہ معتبر ہوگا, برزخ کی زندگی قبر کی زندگی ایمان وہ معتبر ہوگا جو ایمان صحابہ کا تھا. تو صحابہ کا ایمان معیار ہے ایمان کی قبولیت کے لیے. اب یہ کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں, تو اللہ کو تو ہندو ہی مانتا ہے, وہ تو یہودی بھی مانتا ہے, وہ تو عیسائی بھی مانتا ہے, لیکن ایسا نہیں مانتا جیسے صحابہ مانتے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. مشرک بھی تو اللہ کو مانتا ہے, لیکن ایسا نہیں مانتا جیسے صحابہ مانتے تھے. قادیانی بھی کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں, رسول کو بھی مانتا ہوں, میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں, لیکن ایسا نہیں مانتا جیسے صحابہ مانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. تو صرف ماننا کافی نہیں, ماننا اس کیفیت کے ساتھ, اس معیار کے ساتھ جس معیار کے ساتھ صحابہ مان لے گئے, یہ ہے ایمان کی قبولیت کا معیار. تو اللہ نے صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دیا, کسوٹی قرار دی, ترازو قرار دیا, یہ ہے ایمان. اب ایک آدمی کہتا ہے میں جنت میں ایمان رکھتا ہوں, لیکن اس کی جنت اپنی ہے, تو وہ تو ایمان معتبر نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں برزخ پر ایمان رکھتا ہوں, لیکن برزخ کا عقیدہ اس کا خلط ملت ہے, ایسا نہیں ہے. ماننا ہوگا ایسا جیسے صحابہ نے مانا, اس لیے کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے گواہ ہیں. اور پوری اسلامی زندگی پریکٹیکل آپ نے حضور کے سامنے کی، آپ نے اس کی تصدیق کی ہے. اس کا ذکر اس آیت میں موجود، دیکھیں تو بھائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یہ رائے راست پہ آ جائیں گے. ورنہ تو یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ پر ایمان لانا اپنے انداز سے، کہ اس میں شرک بھی گنجائش ہے. تو آپ کا صحابہ یہ معیار ایمان ہے. اس لیے میرے عزیزو، صحابہ کا تقدس اور صحابہ کی عظمت، صحابہ کی محبت، یہ دین کی حفاظت کی بنیاد ہے. اگر ان کا مسلمان معاشرے میں تقدس یا ان کی عظمت پامال ہوئی تو ساری اسلامی عمارت دھڑم سے نیچے گر جائے گی. اس لیے کہ جو گواہ ہیں وہی مشکوک ہو گئے تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا. جو معیار ہیں وہی قابل اعتبار نہ رہے تو سارا دین ناقابل اعتبار ہو جائے گا. اس لیے ایسی مجلس میں ایسا لٹریچر پڑھنے سے، ایسی چیزیں پڑھنے سے جس سے صحابہ کی احترام میں، عظمت میں کمی آ جائے، پرہیز واجب ہے. لیکن ہمارے اسکولوں میں جو صحابہ سے بشری تقاضوں کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، ہمارے اسکول میں امتحان ہی بھی اس پہ آتا ہے، بتاؤ حضرت معاویہ اور حضرت حسین کے درمیان حق پہ کون تھے؟ ارے بچے ہوں کیا پتا ہے. ایسی جو ان کی بشری کمزوریاں ہوئیں جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دی، اور ان سے جو بشری غلطیاں ہوئیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان تھی کہ ایسے موقع پہ اللہ کے پیاروں نے آپس میں صلح کیسے کی، آپس میں معاملات کیسے طے کیے، تاکہ امت کے پاس جنگ کا اور صلح کا سارا دین زندہ ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کو اگر بنیاد بنایا جائے گا تاکہ دلوں سے عظمت نکل جائے، احترام نکل جائے، انہیں عام انسانوں کی طرح لیا جائے، تو سارا دین مشکوک ہو جائے. اور یہ غیر محسوس انداز میں آپ کے تعلیمی اداروں میں، آپ کے لٹریچر میں، آپ کی کتابوں میں ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ بچوں کے دلوں کے اندر وہ جو شان ہے نا عظمت صحابہ کی، وہ ختم ہو جائے، وہ احترام ختم ہو جائے، وہ ادب ختم ہو جائے. جیسے عام انسانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ ان پہ بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، ان پر بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، بچوں کو بھی جڑا پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں لٹریچر ایسا پڑھا جاتا ہے، انہیں ایسے سوالوں میں الجھایا جاتا ہے، ایسی کہانیاں دی جاتی ہیں، حالانکہ اللہ کا کلام انہیں ایمان کا معیار قرار دے رہا ہے. اندازہ لگائیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ رائے راست پہ آ جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں، در حقیقت وہ ضد میں پڑ گئے ہیں، دشمنی میں پڑ گئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا. اگر یہ آپ کے مقابلے پہ آ گئے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ وہ آیت ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شہید ہوئے، تو خون کے قطرے اس آیت پر گرے. دنیا میں وہ قرآن موجود ہے، غالباً بخارا کے کسی عجائب گھر کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کے خون کے قطرے گری ہوئی ہیں. یہ وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے. صبغت اللہ، اے مسلمانوں کہہ دو ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تو آپ انہیں کہہ دو ہم تو مسلمان بن گئے. مسلمان بننا یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا دین ہے. جیسے کپڑے پہ رنگ چڑھتا ہے، سباق کہتے ہیں سالن کو عربی میں، اور سباق کہتے ہیں رنگ ساز کو. ٹھیک ہے نا، تو دین کو کہا صبغہ، دین کا نام صبغہ رکھا، کہ جب آدمی کے اندر دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا تو اس کی اپنی ایک پہچان ہو جاتی ہے، جیسے پیلا کپڑا، نیلا کپڑا، سفید کپڑا، کالا کپڑا، رنگ چڑھتا تو اس کی اپنی ایک پہچان ہو جاتی ہے. تو ایسی دین کا بھی اپنا ایک رنگ ہے، جب وہ آتا ہے تو یہ لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے، یہ محمد ہی ہے. اب ایئر لائن میں بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ایک مسلمان ہوگا تو پہچان میں جائے گا کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، نماز کے لیے نماز کا اہتمام شروع کر دے گا. ایئرپورٹ پہ ہوگا تو اس کی پہچان ہو جائے گی کہ واقعی مسلمان ہے، یہ دوسرے سے بالکل مختلف ہے. تو پہچان ہوگی اس کی، بشرطیہ کہ رنگ چڑھا ہوا ہو، ورنہ تو پتہ ہی نہیں لگتا میاں مسلمان کون غیر مسلم کون. ترکی ایئرپورٹ پہ کیا پتہ لگتا ہے، وہاں تو یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں لگتا مسلمان کون سے. تو اسلام کا تو اپنا ایک رنگ ہے نا، تو یہاں رنگ سے مراد دین ہے. فرمایا یہودیت کا رنگ نہیں چاہیے ہمیں، نصرانیت کا دین نہیں چاہیے ہمیں، تو اللہ نے رنگ دے دیا ہے اور وہ اللہ کا دین ہے، صبغۃ اللہ. ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اللہ سے بہتر دین کس کا ہو سکتا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حجت کرتے ہو؟ حجت کیا کرتے تھے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے. اگر تمہیں اللہ کا پیارا بننا ہے تو یہودی ہو جاؤ، اللہ کا قریب ہونا ہے تو نصرانی ہو جاؤ. اس قسم کی بحث کرتے تھے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو؟ بھائی تمہارا رب ہے تو وہ ہمارا بھی رب ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے. باقی اعمال ہر ایک کے ساتھ اپنے اعمال جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ اپنے اعمال جائیں گے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خاص کر لی، ہم اس بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم خالص اس کے بندے بننا چاہتے ہیں. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں وہ یہودی نہیں تھے، وہ نصرانی نہیں تھے، تم کہتے ہو یہودی اور نصرانی ہے، تو اللہ زیادہ جانتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہوئی ہو. ان کی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، لیکن یہ اسے چھپاتے ہیں، یہ حق بات کو چھپاتے ہیں. ام اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں. پھر وہی بات پرانی جو پہلے گزری ہے، تو وہ اپنے آپ فخر کیا کرتے تھے اپنے نسب پر، اپنے نسب پہ انہیں بڑا فخر تھا، اسی کی بات فکر فرمائی. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا عمل کرتے تھے. میں نے عرض کیا جب عقائد کا فرق ہوگا کوئی دوسرے کے بارے میں کسی سے بات پوچھ نہیں ہوگی، اس کے بارے میں بات ہے. لیکن اگر فرما بردار ہے، ایمان والا ہے، پھر نیکیوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور اسی طریقے سے ماں باپ پر جو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تھی اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور اس کا بھی سوال ہوگا، اور اس کے بھی بارے میں یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کا آپ نے کتنا حق ادا کیا اور یہ ذمہ داری کتنی پوری کی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، میں نے عرض کیا تھا کہ اصل بات تو وہ پیچھے سے چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک اولاد سے اللہ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، اور دوسری اولاد سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور بیت اللہ قبلہ، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اور پھر اس کے بعد جب بیت اللہ ہوا تو کیا احوال آنے والے ہیں؟ تو پہلے سے مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کر دیا کہ لوگ اس قسم کے اعتراضات کریں گے اور اس قسم کے سوالات اٹھیں گے اور یوں پروپیگنڈا ہوگا تو آپ پریشان نہ ہونا. تو یہ پہلے سے ان کو تیار کیا گیا اور ان کی ذہن سازی کی گئی کہ جب قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ ہوگا تو لوگ باتیں کریں گے. اور اللہ کی ایک بہت بڑی امتحان اور حکمت اور آزمائش یہ تھی کہ جب بیت آپ مکہ میں سے تو حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر لیں, کیونکہ اس زمانے میں مکہ میں وطنیت کا اور نسب کا اور اپنے خاندان کا یہ ایک بہت بڑا دلوں میں اس کا تعصب ہوتا تھا کہ ہمارا ملک. تو ایک آزمائش آئی کہ مسلمان ہو گئے ہو نا, اب اپنے ملک کا بیت اللہ چھوڑو اور بیت المقدس کی طرف رخ کرو. یہ بڑا امتحان تھا. اور جب مدینہ میں آئے تو یہودی اور نصرانی ان کو اپنے بیت اللہ سے بڑا تعلق تھا, بیت المقدس سے, تو ان کا وہ بت توڑا گیا کہ اگر اللہ کا بننا ہے تو پھر اللہ کا حکم ماننا ہو, اب بیت اللہ کی طرف رخ کر لو. پہلے عربوں کے اندر وطنیت کمزور کی گئی, بیت المقدس کی طرف رخ کر لو. اور جب مدینہ آئے تو ان کے اندر جو وطنیت اور اپنے نسب سے ایک فخر تھا ان کو اس کو کمزور کیا گیا اور کیا کہا گیا, اب بیت اللہ کی طرف رخ کر لو. تو یہ ایک بڑی حکمت تھی تقبیل قبلہ اور بیت اللہ قبلہ کی تبدیلی کی, اسی کی متعلق اس میں آتے آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا. یہ بیوقوف لوگ ہی کہیں گے, اس لیے کہ ایک سمجھدار آدمی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اس عمارت میں کیا رکھا ہے, اس پتھروں کی عمارت میں کیا رکھا ہے, اس میں جو کچھ تقدس اور عظمت آئی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجرِ اسود کے قریب آئے, فرمایا حجرِ اسود تو ہے تو پتھر, میں تجھے کیوں چوموں, لیکن کیا کروں تجھے محبوب خدا نے چوما ہے اس لیے ان کے چومنے سے میں تو چوم رہا ہوں. بولے تو حاجت روا تو نہیں ہے, تیرے اندر نہ نفع دینے کی استعداد ہے نہ نقصان پہنچانے کے اندر تیری قدرت ہے, لیکن تجھے محبوب خدا نے چوما ہے اس لیے تیرے اندر تقدس آ گیا, تیری شان بڑھ گئی. لیکن تو اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پہ آمادہ کر دیا, جس کی طرف وہ منہ کر کے کرتے چلے آ رہے تھے, یعنی بیت المقدس. قل للہ المشرق والمغرب, آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا, اس کی مرضی ہے جدھر کا حکم دے دے, اس کی مرضی ہے جدھر کا حکم دے دے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے. وکذلک جعلناکم امتا وسطا, اور مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا. یہ اس امت کی خاص فضیلت ہے, تمہیں اللہ نے ایک خاص معتدل امت بنایا ہے, تم افراد اور تفرید سے پاک ہو, تمہارا عقیدہ بھی اعتدال والا ہے, تمہارا عمل بھی اعتدال والا ہے, تمہیں اللہ نے ساری امتوں پر ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے, اس لیے اللہ نے تمہیں قبلہ بھی وہ دے دیا جو سارے قبلوں سے زیادہ فضیلت والا ہے, اور وہ بیت اللہ. جیسے اس امت کی شان سب سے بڑی ہے, اسی طرح اس امت کے نبی کی شان بھی سب سے اونچی ہے, اسی طرح اس امت کے قرآن کتاب کی شان بھی سب سے اونچی ہے, اسی طرح اس امت کے قبلے کی شان بھی سب سے اونچی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, مسلمانوں اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پہ گواہ بنے, تم لوگوں پہ گواہ بنو اور رسول تم پہ گواہ بنے. یہ کیا ہوگا؟ معاشر کے میدان میں ایسا ہوگا اللہ اس امت کی فضیلت اور اس کی شان کے اظہار کے لیے یوں کریں گے کہ امتیں انکار کریں گی کہ انبیاء نے ہمیں پیغام پورا نہیں پہنچایا، تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہمیں اپنے رسول نے بتایا ہے اور ہمیں اللہ کی کتاب نے بتایا ہے کہ پیغمبروں نے اپنی امتوں کی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اللہ کا پیغام من وعن پہنچا دیا تھا، تو وہ امتوں کی تکذیب کرے گی اور انبیاء کی سچائی کا جسے کہیں کہ اس کی تائید کرے گی، یہ امت یہ کام کرے گی. پھر اس امت کی سچائی پر اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ یہ امت سچ کہہ رہی ہے، یہ امت سچ کہہ رہی ہے. تو یہ خاص شان اور خاص اعزاز جو اللہ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے، معاشر کے میدان تک کے لیے، وہاں بھی اس فضیلت کا اظہار ہوگا. اسی کا تذکرہ فرمایا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، کس کے دل کے اندر اپنا وطنیت کا بت ہے اور کون ایسا ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، کس کے اندر وطنیت کا بت ہے اور قومیت کا بت ہے اور کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخلص بندہ اور فرما بردار ہے، یہ ایک امتحان تھا. اس کا ذکر فرمایا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اس میں شک نہیں یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. بعض کمزور ایمان والے، پروپیگنڈا بہت تھا نا، اور یہ تم پہلے ادھر کر رہے تھے اب ادھر رکھ کر رہے ہو، تم تو بس یوں گھومتے ہی رہتے ہو. بھائی پہلے والا تمہارا دین سچا تھا یا اب دین سچا ہے؟ اور کبھی یہودی کہتے تھے، دیکھو بھائی دیکھو، یہ ہماری ضد کی وجہ سے انہوں نے ہمارا بیت اللہ، ہمارا قبلہ چھوڑ دیا. اور مشرک کہتے تھے، دیکھو آہستہ آہستہ یہ ہمارے قبلے کی طرف آ رہے ہیں، آج انہوں نے بیت اللہ اختیار کر لیا، آہستہ آہستہ ہمارے دین پہ آ جائیں گے. تو اس قسم کا پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف ہو رہا تھا، تو بڑی ازمائش تھی، لیکن جن پر اللہ کا فضل ہوا وہ ثابت قدم رہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں. وہ ایک سوال یہ بھی کرتے تھے، اچھا بھائی پہلی نمازیں صحیح تھیں یا اب نمازیں صحیح ہیں؟ تو فرمایا پہلی بھی صحیح تھی اب بھی صحیح ہیں، اس لیے کہ پہلی بھی اللہ کا حکم پورا ہو رہا تھا، اب بھی اللہ کا حکم پورا ہو رہا. تو یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، کہ اللہ نے پہلوں کی جو نمازیں بیت المقدس کی طرف کرتے کرتے مر گئے، اللہ نے ان کی نمازیں ضائع نہیں کی، اور تمہاری نمازیں پہلی والی ضائع نہیں ہوئی. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، در حقیقت لوگوں پر اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ بیت اللہ میرا قبلہ ہو، دادا ابراہیم اور اس طرف ان کی نظریں ہوتی تھی، اور کبھی بے اختیار آپ کا چہرہ انور آسمانوں کی طرح اٹھ جایا کرتا تھا کہ کب آئے گا یہ حکم کہ میرا قبلہ پھر بیت اللہ ہو جائے. تو اس کا تذکرہ فرمایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرح اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، تو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو. مسجد حرام کون سی ہے؟ جو بیت اللہ کے اطراف میں عمارت بنی ہوئی ہے، بیت اللہ کے اطراف میں جو عمارت بنی ہوئی ہے وہ مسجد حرام. تو جب آپ بیت اللہ کے سامنے ہیں اس جگہ پر، تو پھر ضروری ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، بیت اللہ کی طرف. اور جب آپ بیت اللہ سے اور مسجد حرام سے دور ہیں، تو پھر آپ کا صرف اس طرف رخ ہو جانا کافی، جیسے ہم یہاں رخ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ بیت اللہ کے سامنے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف ذرا بھی ہٹ گئے اور بیت اللہ آپ کے سامنے نہ رہا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ دور ہیں تو صرف طرف کر لینا کافی ہو جائے گا، بعین ہی اس بیت اللہ کی عمارت کا تعین کرنا تو مشکل ہو جائے گا. اسی کا ذکر فرمایا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، چنانچہ تم اپنا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے، تو اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتی ہوئی اسی کی طرف رکھو. فولوا وجوہکم شطرہ، ٹھیک ہے نا، اس طرف کر دو بس. اب اس میں تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، دور ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شطرہ کافی ہے، بٹ اس طرف کر رکھو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کی کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں یہی بات حق ہے جو ان کی پروردگار کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، ان کے پروپیگنڈے سے اور ان کے دلوں جو مسلمانوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں اور یہ جو جسے کہیں کہ مختلف قسم کی باتیں بنا رہے ہیں، اللہ اس سے باخبر، سب باخبر ہے اور غافل نہیں ہے. ہاں سزا کب ملے گی، پکڑ کب ہوگی، اس کا ریئیکشن کب ہوگا، وہ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، وہ ایک وقت مقرر ہے. تو اسی کا ذکر فرمایا، سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. جی حرم، حرم جہاں سے ہم ہوئے، حدود حرم یہ اللہ کے نبی نے طے کیا ہے، اللہ کے نبی نے خود طے کیا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو رہا ہے. جی جی آپ کی زندگی میں آپ نے خود احادیث میں ذکر موجود ہے کہ اس علاقے والوں کے لیے یہاں سے حدود شروع ہوگا، اس علاقے والوں کے لیے یہاں سے شروع ہوگا، اس علاقے والوں کے لیے، مشرق والوں کے لیے یہاں سے، مغرب والوں کے لیے یہاں سے، شمال والوں کے لیے، چاروں طرف سے حدود حرم طے. آپ کے ذہن میں کچھ ہے کیا؟ کیا کیا بتایا نا؟ نہیں ایسا، یہ وجہ نہیں، یہ وجہ نہیں. وہ جو مدینہ والے آئے تھے نا، وہ منا میں آئے تھے، منا میں آئے تھے اور وہاں پہلی ملاقات مدینہ والوں سے ہوئی تھی، جسے ہم بیت عقبہ کہتے ہیں اور عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ منا میں تشریف لائے تھے. تو وہ وجہ نہیں، وہ اللہ کے نبی نے خود مقرر کی ہے. جی ہے نہیں گر سکتے، قرآن نے بتایا گریں گے نہیں بڑھیں گے، نیچے والا اوپر جائے گا، اوپر والا نیچے نہیں آئے گا اس کی وجہ سے. کھڑوں کی نماز پڑھ لیں بس، وہ اگر آپ کے پاس چیزیں، آج کل تو بڑی ترقی یافتہ دنیا ہے، جس طرف رخ ہے آپ اس طرف کر لیں، اگر گاڑی پھرتی رہے تو کوئی بات نہیں، بس آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. جی صبغت اللہ، اللہ کا دین، دین میں اطاعت پکی پکی آتی ہے، اس لیے کہ دین نام اسلام کا، اسلام کا نام فرما برداری ہے. جی سب کا ملتا ہے انشاءاللہ. جی جیسے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دے، ولی المؤمنین والمؤمنات، تمام ایمان والوں کی بخشش کرا دے، ان کی بخشش کر دے. تو جتنے بڑے نام لے گا انشاءاللہ اتنا ثواب اس دعا کرنے والے کو زیادہ ملے گا، اس لیے دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے، ساری امت کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. نہیں بالکل نہیں ہے، آپ کو تفصیل کا پتہ ہونا ضروری نہیں کہ کون سا نبی کس سے افضل تھا، نہیں اس کا ضروری نہیں. اور قرآن میں اس کا ذکر بھی نہیں، سارے نبیوں کا ذکر، چند نبیوں کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اور چند نبیوں کا ذکر ہے، باقی تو سینکڑوں نبی ہیں جن کا قرآن حدیث میں کہیں ذکر بھی نہیں، بس صرف یہ کہہ دیا کہ یہ ہیں اللہ نے بھیجے. اگر ان کا برا کام ہوتا ہے، اگر اولاد باپ نے اپنی تربیت میں کوئی اپنی سی پوری کوشش کر لی، دعائیں بھی کر لی، تربیت بھی کر لی، پھر برے کر رہے ہیں تو باپ پر وبال نہیں ہے، لیکن باپ نے اگر تربیت میں کوتاہی کی تو پھر ہے ری ایکشن. جی بھائی، وہاں بھی ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، پیچھے جگہ تھوڑی سی کوشش نکال جگہ نکال لیتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ کو وہ کھڑے نہیں ہوتے تو آپ وہاں نماز پڑھ لیں بیٹھ کر اندازے سے، بس ٹھیک ہے اندازے سے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو دہرا لیں. اور وہ پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی مسلمانی کی پہچان ہو، کہ دیکھو نماز کا وقت ہو تو مسلمان تو نماز کے وقت نماز پڑھتا ہے بھائی، چاہے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے چاہے کھڑے نماز پڑھتا ہے، وہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، یہی تو فرق ہو کہ وہاں آپ کی سیٹ میں ہندو بھی بیٹھا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، مسلمان نماز پڑھ رہا، یہ اس کی پہچان ہے. نہیں کوئی بعد میں دہرا لیں اس کو. جی کیوں نہیں دہرا سکے بھائی، دہرانا ضروری ہے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. جہاز پہ یہ لوگ آج کل لوگ سمجھتے ہیں نماز صرف گھر میں فرض ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ فرض نہیں ہوتی، جہاز میں فرض نہیں ہوتی، سفر میں فرض نہیں ہوتی. یہ حج پہ بھی جا رہا ہوتا ہے تو نفلی حج کرنے جا رہا ہوتا ہے اور فرض چھوڑ رہا ہوتا ہے، ایسا پاگل آدمی. نفلی عمرے کرنے جا رہا ہوتا ہے اور فرض نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں نماز صرف گھر میں ہوتی ہے، بس ایئرپورٹ پہ نہیں پڑھنی، جہاز میں نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا، نماز نہیں پڑھنی. ہاں حرم جائے گا پھر نماز پڑھنا شروع کر دے گا، عجیب ایسا آدمی. اور حج کرنے جا رہا نفلی، عمرہ کرنے جا رہا نفلی، اور فرض چھوڑ رہے ہیں. ایک حکمت تھی بس، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے. آیا کچھ کمزور لوگ تھے جو شروع شروع میں مسلمان نئے نئے ہوئے تھے، ان کو شک ہوا تھا، متاثر ہوئے تھے. بخشش کی دعا کیا کریں ماں باپ کے لیے. حدیث میں آتا ہے جو اولاد ایسی کرتی رہتی ہے ہمیشہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، اللہ کل قیامت میں سے فرما بردار اولادوں میں اٹھائے گا. باقی جو نا دعائیں اور وظیفے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں دل کی کیفیت کے ساتھ، جتنا آدمی کیفیت کے ساتھ کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے، اس عمل کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے، اگرچہ اس کے عمل کی شکل بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. بس اوقات دو رکعت نفل آپ کے پاکستان کے بیت اللہ کے حج نفلی حج سے بڑھ جائیں گے اگر اس کے اندر نیت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر نیت ٹھیک ہے، حالانکہ وہ عمل کتنا بڑا لگ رہا ہے. تو خلوص اہم چیز ہے، کس نیت سے کیا ہے، کس جذبے سے کیا ہے، کس درد دل سے کیا ہے، تو اس سے اس عمل کی کیفیت وزن بہت بڑھ جاتا ہے. مقدار سے زیادہ کوالٹی کا اللہ کے اعتبار، اور کوالٹی جو بڑھتی ہے وہ اخلاص سے بڑھتی ہے، خلوص سے بڑھتی ہے، اور صحیح طریقے سے بڑھتی ہے. بس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك. اچھا وہ میں گزارش ہی کرنا تھا زہیب بھائی، آپ جیسے آن لائن پڑھاتے ہیں نا، وہ کہاں ہیں عمر بھائی؟ کہاں ہیں عمر بھائی؟ وہ بھائی اتنے اچھے اچھے ٹیچر پڑھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، یہ جیسے زہیب بھائی پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ، ایسے جن جن مضمون کے ہمیں ٹیچر چاہیے نا، تو یہ ساتھی ہمیں آن لائن وقت دے دیں گے انشاءاللہ. تو زہیب بھائی ذرا ان سے رابطہ کر کے نا کہ وہاں ہمیں کن کن ساتھیوں کی چاہیے ٹیچر، تو وہ ان کے ساتھیوں سے جو ساتھی برضاء رغبت تیار ہوں. ہمارا تلگنگ کا ریزلٹ تو او لیول کا بہت شاندار آیا، یعنی 57 اے پلس آئے، 57 اے پلس، اور ایک دو تین بچے، ایک بچہ تو ایسا جس کے 8 کے 8 اے پلس آئے، ٹھیک ہے نا. اور جہاں جو ہمارا جامعہ ہے اس کا ریزلٹ ایسا ہے جیسے ہمارے اسکولوں کا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسا ہے. تو اس میں بھی ہمیں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ کچھ ہمارے ایسا ٹیچر نہیں تھے سائنس کے خاص طور پہ، تو وہ ذرا دیکھ لیجیے کون کون سے ہیں، پھر زہیب بھائی آپ کی رہنمائی کریں گے کون کون ساتھی تیار ہیں. جو ساتھی تیار ہو نا پوچھ بھی لیجیے گا، جو براہ رغبت تیار ہو، ٹائمنگ اپنی آسانی سے دے دیں گے، اور کبھی کبھی 15 دن میں، ہفتے میں وہاں 1-2 گھنٹے کے لیے چلے بھی جائیں گے جیسے آپ جاتے ہیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا. سچی بات یہ کہ زہیب بھائی سے ہمارے بچے بہت خوش ہیں، جس طریقے سے ماشاء اللہ پڑھاتے ہیں اور ماشاء اللہ جس طریقے سے وقت کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اصل میں اسکولوں کے بچوں میں اور ہمارے ادارے کے بچوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اسکولوں میں بچے جو ہے وہ پاس ہونے کے لیے آتے ہیں، ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. پڑھنے کا شوق بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ بالکل سارے نہیں ہوتے، کم ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں زہیب بھائی کو خود بھی تجربہ ہے، کیا خیال ہے بھائی بچوں میں آپ شوق دیکھتے ہیں نا، بہت فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کو پڑھانے میں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ استاد کے سامنے اگر شاگرد اچھے ہو نا، جیسے مجھے آپ کو پڑھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کی توجہ بڑی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ پھر آپ سوال بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو سامنے والوں کی برکت سے کہنے والا بڑا اچھا کہنے لگتا ہے. تو اگر سامنے کلاس میں شاگرد اچھے ہوں تو پڑھانے والے کو بڑا مزہ آتا ہے اور وہ اور محنت کر کے آتا ہے انشاءاللہ. تو اس کو ضرور ذرا دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، بس یہ گزارش کرنی تھی. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.